بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج ہمارا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو عام طور پہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل حج، حج کی فرضیت کے بعد جو ہوا تھا، وہ زندگی کے بالکل اخیر میں سن 10 ہجری میں، ظاہر ہے سن 10 ہجری کے ختم پہ ہوا تھا، اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداعی نصیحتیں امت سے فرمائی تھی، گویا اخیر میں امت سے ملاقات بھی کر لی، الوداع بھی فرما دیا تھا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے بخاری شریف میں، فرماتے ہیں: كنا نتحدث بحجۃ الوداع والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا ولا ندری ما حجۃ الوداع. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم حج کو حجۃ الوداع کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں، حیات ہیں، آپ کی زندگی میں ہی ہم اس حج کو حجۃ الوداع کہہ رہے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، موجود ہیں، لیکن ہم خود جانتے نہیں تھے کہ حجۃ الوداع کیا ہے. اس لیے کہ وداع کے معنی الوداعی حج ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیا تھا کہ اس حج کو حجۃ الوداع فرما رہے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں یہ بات فرمائی، یہ بات فرمائی. تو حجۃ الوداع ہم نام دے رہے تھے اس کو، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ کیوں حجۃ الوداع اس کو کہا جا رہا ہے. بہرحال حجۃ الوداع ایک تو اس وجہ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں امت سے ملاقاتیں فرمائیں، اس انداز سے نصیحتیں فرمائیں گویا الوداعی نصیحتیں ہیں، تو الوداعی نصیحتیں تھیں، اس بنیاد پر اس کو حجۃ الوداع کہا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. ذوالحجہ کے مہینہ گزرا، محرم اور صفر، تین مہینے، ذوالحجہ، محرم اور صفر، اور ربیع الاول کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی. تو اس لحاظ سے اس کے بعد آپ کے لیے گویا یہ جو وقت تھا الوداعی وقت تھا. بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ بنیادی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کو حجۃ الوداع کیوں کہا گیا. بہرحال ہم بات ذرا پیچھے سے چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کا تذکرہ ہمارے لیے ایک باعث فخر، باعث مسرت، باعث اعزاز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی شعبہ ہو، اس پر ہم جب بات کرتے ہیں تو واقعی ایک عنوان ایسا لگتا ہے کہ ایک دلچسپی کا عنوان ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو معاملات اس طرح کے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس طرح تھا، اور جنہوں نے شمائل ترمذی پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنے بہترین مضامین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، کہ اچھا اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا، اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا. ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی یہ تقاضا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے سب کو ایک دلچسپی ہوتی ہے کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ذکر کیا جائے آپ کے مختلف مواقع پر. اور پھر حج کا موقع، ظاہر ہے حج ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طور و طریق، ظاہر ہے ایک بہت اہم عنوان ہے، عنوان اہم ہے. اور دلچسپ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں ذرا نازک بھی ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط بات کی نسبت نہ ہو جائے۔ اور اگر دیکھا جائے تو بہت وسیع عنوان ہے یہ، یہ تھوڑا سا وقت ہمارے لیے کافی نہیں ہے، کہ بہت وسیع عنوان ہے۔ کیا ہم اس میں بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا صرف سیرت اور تاریخ کے اعتبار سے؟ ظاہر آج ہم وہی کریں گے۔ یا ہم بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں شرعی احکام بیان فرمائے امت کے سامنے، اس کا تذکرہ کریں؟ یا ہم بات کریں صرف اس تین عنوان کو اگر لے لیں تو وہ خود ہی تین دن کا عنوان ہے۔ یا ہم بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات پر، کہ آپ نے جو اس پر خطبے دیے تھے، اس لیے کہ وہ زندگی کے آخری لمحات تھے اور آخری آخری نصیحتیں تھیں، پوری تعلیمات نبوی کا اور پورے جو نبوت کے جو علوم تھے ان تمام کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر آخر میں حج کے موقع پر بیان فرمایا، وہ خطبات، اس پر مستقل کتابیں لکھی، رسائل لکھے گئے ہیں کہ خطبۃ حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے خطبے، بخاری شریف، مسلم شریف، سیاہ ستہ میں تو ان خطبوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اور کتابوں میں ہم دیکھیں تو اس کی اور تفصیلات ملتی ہیں۔ بہرحال آج ہم اصل تذکرہ ہمارا جو ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ذکر ہوگا، ہم سیرت اور تاریخ کی بنیاد پر بات کریں گے، نہ مسائل اور احکام کی تفصیلات میں جائیں گے اور نہ حجۃ الوداع کے جو خطبات تھے ان کی تفصیلات میں جائیں گے۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا ذکر ہے، ہجرت سے پہلے، ہجرت سے پہلے بھی ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے یعنی نبوت سے بھی پہلے، نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمائے ان کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ ظاہر ہے تشریف لے جاتے تھے، مکہ والوں کا ایک دستور تھا، ایک عام طریقہ تھا، مکہ والے تو حج کرتے ہی تھے، باہر سے لوگ آتے تھے تو ظاہر ہے کیے ہوں گے، لیکن ان کی تفصیلات نہیں ملتی۔ نبوت کے بعد کے حجوں کی بھی تفصیلات زیادہ نہیں ملتی، اتنا ملتا ہے کہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میدان عرفات میں ہیں، کہیں میدان منا، کہیں منا میں ہیں، اور منا میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی دعوت کا ذکر ملتا ہے، کیونکہ مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوتے تھے، مختلف علاقوں سے مختلف قوموں کے لوگ جمع ہوتے تھے، تو ان کے سامنے اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت پیش کرنا، یہ سیرت کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب منا تشریف لے گئے ہیں اور اسلام کی دعوت امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ساتھ میں حج بھی فرماتے ہی ہوں گے۔ اور ان میں اگر ہم سیرت میں دیکھیں، جنہوں نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، اس کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر ان جگہوں پر جہاں حجاج جمع ہوتے ہیں، منا وغیرہ، وہاں پر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرماتے تھے۔ مختلف مواقع میں مختلف حالات ہوتے رہے۔ نبوت کے 11ویں سال، سن 11 نبوی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ علی الاعلان جب بات ہوتی تھی تو مخالفت بھی علی کلم کھلا ہوتی تھی، ابو لہب، ابو جہل، اس طرح کے لوگ تو ساتھ لگے ہی رہتے تھے مخالفت کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا آج کل منا کے جو تین جمرات ہیں، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبرا، جس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر ایک گھاٹی تھی، پہاڑ کے درمیان جگہ ہوتی ہے گھاٹی، وہاں ایک گھاٹی تھی، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے جمرہ عقبہ کہتے ہیں، عام بول چال میں اس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، وہاں پر کوئی چھوٹا بڑا شیطان نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ جمرہ اولا ہے، اس کے بعد دوسرا جمرہ ہے جس کی رمی کی جاتی ہے، اور تیسرا جمرہ ہے جس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، جمرہ کبرا بھی کہتے ہیں، جمرہ اخیرہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں، اور ہمارے اردو والے لوگ بڑا شیطان کہہ دیتے ہیں، یہ صرف الفاظ ہیں۔ بہرحال یہ جمرہ عقبہ جو ہے، وہاں پر ایک گھاٹی ہوا کرتی تھی، اس وجہ سے اس کو عقبہ کہا جاتا ہے، اور وہاں جو پیدل چلے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، وہاں نیچے، اب تو چونکہ اس کے بھی کئی منزلیں بن گئیں، وہاں نیچے ایک پرانی قسم کی مسجد بنی ہوئی ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عقبہ اور گھاٹی جو تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں پر بعد میں مسجد بنائے گئے علامت کے طور پر، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی جو دعوت دی تھی اور کچھ حضرات مدینہ منورہ کے کچھ حضرات مسلمان ہوئے تھے وہ یہ جگہ تھی۔ تو نبوت کے گیارہویں سال چھ یا سات افراد مدینہ منورہ کے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد والے سال نبوت کے بارہویں سال میں 12 افراد تھے جو مدینہ منورہ کے تھے، وہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی ہوئے۔ اس کو بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ ان کو ضرورت تھی کہ ہمارے ساتھ کسی کو بھیج دیجئے جو ہمیں اسلامی احکام سکھاتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ بھیج دیا۔ یہ وہ ہیں جن کا واقعات کسی نے حکایت صحابہ وغیرہ میں کہیں پڑھے ہوں سنے ہوں، تو وہاں ان کے حالات کی کچھ تذکرہ ان کے حالات کا ملتا ہے۔ بہت مالدار تھے اور والد کا انتقال ہو گیا تھا، ماں بہت لاڈ میں ان کا بہت لاڈ پیار کے ساتھ ماں نے رکھا تھا، 200 درہم کا جوڑا وہ پہن کر رکھتے تھے، بہت مالدار، اور ان کے خاص طریقہ تھا، خاص پوشاک ہوا کرتی تھی، لباس مختلف۔ اسلام کی دعوت ان تک پہنچی، دل نے مان لیا کہ یہ حق ہے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ماں نے تو بہت سختی نہیں کی اس وقت، لیکن چونکہ اس زمانے کا جاہلیت کا دستور یہ ہوتا تھا کہ اچھا باپ نہیں ہے تو عورتوں کی تو کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے چچا وہ زور پہ آ گئے۔ چچا نے کہا باپ کا مال وہ سب تیرے حصے میں کچھ بھی نہیں، اگر اسلام قبول کرنا ہے تو سب مال چھوڑ کے جانا ہوگا۔ یہ تو تیار تھے، اسلام کے مقابلے میں کوئی چیز تھی نہیں ہمارے لیے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو، گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہی چیز جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے والد نے کہا تھا کہ فہجرنی ملیا، چھوڑ کے چلے جاؤ ہمیں، ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ یہ انہی کے خاندان چل رہا ہے جو مکہ مکرمہ میں، ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے خاندان آگے چلا مکہ مکرمہ میں، یہ قریش وغیرہ کے لوگ یہی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے تھے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بھی چچا نے کہا گھر چھوڑ کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، سب کچھ مال و دولت کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اچھا جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی اتار دو، وہ بھی نہیں ملیں گے۔ یہ حال تھا، ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا گیا، توحید نہیں چھوڑی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو گھر سے نکالا گیا، سب کچھ لے لیا گیا، توحید پر قائم رہے۔ اور اس کے بعد کیا حال تھا؟ خیر، یہ نبوت کے بارہویں سال ان کو امام کی حیثیت سے، ایک عالم اور معلم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیجا تھا۔ یہی وہ ہیں جن کی جب شہادت ہوئی تھی احد کے موقع پر، تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ایک ہی چادر، کل ان کے پاس ایک ہی چادر ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ چادر بھی اتنی کہ اگر سر ڈھانکا جائے تو پیر کھل جائے اور پیر ڈھانکے جائے تو سر کھل جائے۔ کہاں، کچھ وقت پہلے 200 درہم کے جوڑے، انتہائی ناز و نعمت میں، اور کہاں یہ حالت تھی۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ خیر، تو انہوں نے وہاں جا کر جب ایک سال تک لوگوں کو تعلیم دی، اس کے بعد والے سال نبوت کے 13ویں سال میں یہ جو کام کر کے انہوں نے جو وہاں کام کیا تھا، 70 افراد مسلمان ہوئے، اسلام سیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی تھی۔ اسلام تو پہلے ہی سیکھ چکے تھے، اب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بیعت کر لی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے، نبوت کے 13ویں سال اسی جگہ۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے جاتے تھے، اسلام کی دعوت کا ذکر ملتا ہے لیکن حجوں کی تفصیلات نہیں ملتی۔ پھر خیر، اس کے بعد نبوت کے 13 سال وہاں گزارنے کے بعد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حضرات نے پیشکش کی کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ جو کچھ بھی معاملات تھے وہ طے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہجرت فرمائی۔ ربیع الاول کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، ہجرت کے پہلے سال، نبوت کے 13 سال گزر گئے، ہجرت کا پہلا سال ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ اب بہرحال پوری سیرت پر تو ہم نہیں جا سکتے، بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کل 4 مرتبہ عمرہ کرنا، عمرہ کے لیے تشریف لے جانا اور 1 حج یہ ثابت ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ 1 ہجری، 2، 3، 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا، 3 میں احد کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد 4-5 ہجری میں علی حسب الاختلاف، اس میں کچھ اختلاف ملتا ہے کہ غزوہ خندق کا واقعہ پیش آیا، پھر 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل سورہ فتح میں ملتی ہے، لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صحابہ تو منتظر تھے مکہ مکرمہ کا شوق، اس کی محبت، کعبہ کی محبت جو دلوں میں جاہلیت سے تھی، اور اسلام کے بعد تو اس محبت میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اتنے سال ہو گئے اتنا قریب رہتے ہوئے ہم نے کعبہ کی زیارت نہیں کی، طواف اور عمرے سے ہم اس کی سعادت سے مشرف نہیں ہوئے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سنتے ہی صحابہ تیار ہو گیا کہ اچھا عمرے کے لیے جانا ہے، ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کب ہوگا، بہرحال عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ تیار ہیں، ٹھیک ہے، 1500 کا مجمع، تقریباً 1500 کا مجمع عمرے کے لیے کی نیت سے احرام باندھ کر تشریف لے گئے۔ لیکن جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ آگے جا کر حدیبیہ کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، کہ مشرکین مکہ نے منع کر دیا کہ آپ کو اس سال آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تفصیلی واقعہ تھا، طے یہ ہوا کہ اچھا 1 سال کے بعد آپ آ سکتے ہیں، 3 دن صرف ٹھہر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ 3 دن میں آپ مکہ مکرمہ میں ٹھہریں، عمرے وغیرہ کریں اور پھر تشریف لے جائیں۔ تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمرہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ عمرے کا احرام باندھ چکے تھے اس کو بھی حکمن عمرہ کہا جاتا ہے، تو یہ ایک عمرہ شمار ہوتا ہے، اگرچہ عمرہ ہوا نہیں تھا حقیقتاً، لیکن حکم کے لحاظ سے گویا حکمن یہ عمرہ کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 7 ہجری میں چونکہ پچھلے سال عمرہ رہ گیا اور طے ہوا تھا 1 سال کے بعد تشریف لائیں گے، تو اس کے بعد 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، یہ عمرۃ القضاء کہلاتا ہے، قضاء کا عمرہ، عمرۃ القضاء، چونکہ پچھلے سال نہیں ہوا تھا اس کی قضاء فرمائی تھی۔ اب چاہے وہ قضاء تھی نہیں تھی، جو بھی مسئلہ اپنی جگہ، بہرحال اس کے بعد والے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، وہی 3 دن ٹھہرے، 3 دن سے زائد ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد 8 ہجری، اس میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے تو فتح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، احرام نہیں تھا، اس وقت مکہ مکرمہ کی حرمت 1 دن کے لیے ختم کر دی گئی تھی، بغیر احرام کے جا سکتے ہیں، اور جنگ کی بھی اجازت تھی، وہ 1 دن کے لیے اور دن کے کچھ وقت کے لیے تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا تھا کہ دیکھو مکہ حرمت والی جگہ ہے، یہاں جنگ نہیں ہو سکتی، بس میرے لیے اس کو حلال کیا گیا کچھ وقت کے لیے اور وہ حرمت ختم ہو گئی، اب مجھے بھی اجازت نہیں ہے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے عمرہ نہیں فرمایا، لیکن پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ سے اب حنین، طائف، اس طرف کے علاقوں میں تشریف لے گئے، اور وہاں اس طرف جعرانہ مقام ہے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ رات کو احرام باندھ کر تشریف لائے، مکہ مکرمہ عمرہ فرمایا، عمرہ فرما کر دوبارہ جعرانہ مقام تشریف لے گئے، وہاں پورا قافلہ تھا، وہاں سے سفر آگے جاری رہا۔ تو پہلا عمرہ ہو گیا 6 ہجری میں، دوسرا عمرہ ہو گیا، تو پہلا عمرہ وہ صرف حکمن عمرہ تھا، حقیقتاً عمرہ نہیں تھا، دوسرا عمرہ ہو گیا 7 ہجری میں، عمرۃ القضاء جس کو کہا جاتا ہے، تیسرا عمرہ ہو گیا فتح مکہ کے بعد جعرانہ مقام سے، جس کو عمرہ جعرانہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد 10 ہجری میں، 2 سال کے بعد 10 ہجری میں حج کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، یہ کل چار عمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک حج۔ اب ہم حج پہ آتے ہیں، جو اصل بات تھی، یہ پیچھے تو اب تک ہماری گویا تمہیدی چل رہی تھی، لیکن اسی سے متعلق باتیں ہیں۔ حج کی فرضیت، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حج کی فرضیت 5 یا 6 ہجری میں آ چکی تھی، لیکن اس وقت رکاوٹیں تھیں حج کرنے میں، اس وجہ سے حج نہیں فرمایا تھا۔ بہت سے محققین کی رائے یہ ہے، اور اس میں ہمارے فقہ حنفیہ میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور ان سے پہلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بھی حضرات بھی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حج کی فرضیت 9 ہجری میں آئی تھی۔ 9 ہجری میں حج کی فرضیت جب نازل ہوئی، حج کا احکام آئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں فرما سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا تھا کہ آپ جائیے اور یہ اعلانات آپ کو وہاں پر کرنے ہیں۔ ان کے آگے تشریف لے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ تم بھی جاؤ اور جا کر دیکھو ان کے ساتھ تمہیں یہ اعلانات کرنے ہیں۔ کوئی خاندان کا شخص بھی ہونا چاہیے، چونکہ مکہ والے ہیں، قریش کے لوگ ہیں، تو ان کو اس سے بھی فرق پڑے گا کہ خاندان کے شخص کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے یا کسی اور شخص کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کیوں خود تشریف نہیں لے گئے؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امور وحی سے ہوتے تھے۔ مصلحت کے درجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس سال چونکہ مشرکین، ہر طرح کے لوگ حج میں آیا کرتے تھے، اب تک پابندی نہیں تھی، تو غیر مسلم بھی حج میں آگئے، مشرکین آگئے، اور ان کے اپنے طریقے ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر حج کے لیے تشریف لے جاتے تو اس میں ہر طرح کے مسلمان ہر مختلف علاقوں سے آتے، جیسا کہ حجۃ الوداع میں ہوا، تو مسلمان بھی ہوتے اور غیر مسلم بھی ہوتے۔ معاملہ ہو سکتا ہے بعض لوگوں پر مشتبہ ہو جاتا کہ اچھا یہ جو حج کر رہے ہیں مسلمانوں والا، غیر مسلموں والا، اور پھر وہی بے پردگی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر مسلموں والا طور و طریق بھی وہاں رہتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج نہیں فرمایا، بلکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر یہ اعلان فرما دیا کہ دیکھو وہاں اعلان کر دینا۔ کیا اعلانات میں اہم اعلان دو اہم اعلان تھے۔ نمبر ایک، لا يحج بعد العام مشرك، اس سال کے بعد آئندہ سال سے کسی مشرک کو حج کی اجازت نہیں ہے، موحد ہے آ جائے، مشرک کے حج کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا اعلان، ولا يطوف بالبيت عريان، کوئی بے لباس ہو کر کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ چونکہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، ان کپڑوں میں آ کر یہاں اتنی بڑی عبادت کریں، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ حیا وغیرہ تو ان میں کوئی چیز تھی نہیں، تو وہ کپڑے اتار کر طواف اور سعی وغیرہ طواف کیا کرتے تھے عام طور پہ۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ سب کا حال نہیں تھا لیکن بہت سو کا یہ حال تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب آئندہ سال سے صرف موحد ہی آیا کریں عمرہ کرنے کے لیے، اور بے لباس کبھی کوئی طواف سعی وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اور بھی اعلانات تھے، بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے اعلانات بھی ہو گئے کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس سال کے لیے یہ اعلانات۔ تو ایک مصلحت یہ ہوئی کہ ایک آئندہ سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمائیں تو ایک بہترین اسلامی ماحول ہونا چاہیے، جو بھی دیکھیں اسلامی ماحول دیکھیں۔ نمبر دو، 9 ہجری، جنہوں نے سیرت پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف علاقوں سے بڑے بڑے وفود آیا کرتے تھے، جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، وفد بری فلاں، وفد فلاں، مختلف وفود آتے تھے اور اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اب ظاہر ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جاتے، اس دوران جو بھی وفود آتے ان کو تو کفر اور اسلام کا مسئلہ تھا، اسلام سیکھنا تھا، تو یہ بھی ایک مصلحت تھی، واللہ عالم یہ بھی ایک مصلحت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج نہ فرمایا ہو کہ اچھا اتنی جماعتیں آ رہی ہیں اسلام سیکھ رہی ہیں، اور یہ لوگ اگر میں حج کے لیے چلا گیا تو ان لوگوں کا یہ اسلام سیکھنے کا سلسلہ کہیں وہ موقوف نہ ہو جائے، اس لیے کہ ظاہر ہے ان کی ایک بڑی ضرورت تھی ان وفود کو اسلام سکھانا۔ خیر، جو بھی مصالح تھیں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت حال جانتے ہیں۔ تو 9 ہجری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تشریف لے گئے تھے حج کے لیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا گیا تھا، امیر ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر سن 10 ہجری اعلانات ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جانے والے ہیں، لوگ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار جو ہوتے تھے، عام طور پر یہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسفار ہوا کرتے تھے وہ دعوتی اسفار ہی ہوتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سفر کرنا، یہ سب ایک مستقل دینی تعلیم ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کی ایک سوچ بن چکی ہے کہ دین سیکھنا صرف بیان، کتاب، تعلیم، صرف ان چیزوں سے، تعلیم و تعلم، بس یہی دین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بڑا حصہ عملی تھا، دیکھو اور سیکھتے رہو، دیکھتے رہو اور سیکھتے رہو۔ یہ اصل دین ہے، جب انسان دیکھ کر سیکھتا ہے وہ دل میں انسان کے وہ نقش بن جاتا ہے کہ نقش فی الحجر۔ سنی ہوئی باتیں، کتنی سنی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، انسان سنتا ہے، اچھا ٹھیک ہے، ذہن سے نکل گیا، عمل کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان مسئلہ سیکھے اس پر عمل کر لیتا ہے تو وہ یاد رہتا ہے۔ فضیلت کی کوئی بات ہم نے پڑھی، فضیلت کی بات تھی، پڑھ لی، ختم ہو گئی، لیکن ایک فضیلت کی بات ہم نے سیکھ لی، اس پر عمل کر لیا تو اب وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، چند دنوں تک عمل کر لیں بس وہ زندگی کا حصہ بن گیا انشاءاللہ۔ کچھ باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن میں ابھی ان کا تذکرہ نہیں کرتا، انشاءاللہ پھر کبھی کروں گا۔ بعض بہت اہم فضیلتیں ہیں جو عام طور پر ہماری کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن خیر، یاد رکھنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان نے جیسے ہی کوئی فضیلت کی بات سیکھی وہ صحیح ہے، معتبر ہے، تو اس پر عمل کر لیں، عمل کر لینے سے وہ پختہ ہو جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اہم تعلیمی دعوتی سفر تھا، ساتھ رہنے والوں کے لیے بھی کہ وہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، احرام کی نیت کرنا، یہ سب کیا طریقہ ہے، نئے آنے والوں کے لیے بھی، اور پھر زندگی کے اخیری ایام ہونے کے لحاظ سے تعلیمات نبوی کا خلاصہ بھی اس میں آ گیا تھا۔ ایک بڑا مجمع مدینہ منورہ میں جمع ہوا، کتنا تھا اندازہ ہی ہو سکتا ہے، بعضوں نے تو کہا کہ 100,000 کے قریب مجمع مدینہ منورہ میں جمع ہو گیا تھا، واللہ عالم ایسا ہی تھا۔ خیر، بہت بڑا مجمع تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج کی تاریخ میں، آج کی تاریخ 25 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ 25 ذی القعدہ، ہفتے کا دن، ظہر کی نماز مسجد نبوی میں آپ نے پڑھائی، صحابہ نے ساتھ پڑھی، اور ظہر عصر کے درمیان سفر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مدینہ منورہ سے باہر ذو الحلیفہ جگہ ہے، اب اس کو ذو الحلیفہ کہہ دیں ہم، آج کل اس جگہ کو میقات کہا جاتا ہے، بہت بڑی مسجد تعمیر ہو گئی، اب تو وہاں غسل کا انتظام اور بڑی مسجد، مسجد میقات اس کو کہا جاتا ہے، اور پہلے اس کا نام بیر علی سے زیادہ مشہور تھا، ابھی بھی اس کو بیر علی، اب یار علی کہا جاتا ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت نہیں ہے، کوئی اور علی نامی شخص تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیر علی یا میقات یا ذو الحلیفہ، جو بھی مختلف نام ہے اس کے، وہاں تشریف لے گئے۔ قدیم کتابوں میں، حدیث میں یہ ذو الحلیفہ اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، وہاں تشریف لے گئے اور تقریباً 24 گھنٹے آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ وہاں آپ نے 5 نمازیں پڑھیں، ظہر تو مدینہ منورہ میں پڑھ لی تھی، عصر، مغرب، عشاء، دوسرے دن کی فجر، اور بظاہر ظہر کی نماز وہیں پڑھی تھی۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ذو الحلیفہ میں پڑھی اور پھر وہاں سے تشریف لے گئے، ممکن ہے کہ ظہر سے پہلے بھی روانگی ہو گئی ہو۔ اب یہاں سے دوسرے دن، اس لیے کہ اس میں فائدہ کیا تھا، مصلحت یہ تھی کہ مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں تو جمع ہو جائیں، یہ ایک اہم سفر کا نقطہ ہے، اگرچہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ سفر کی ہر چیز میں تعلیمات تھیں، ہم کبھی سفر میں جا رہے ہوں اور مجمع ہمارے ساتھ ہو تو اس کے آسان صورت یہ ہوتی ہے، اچھا ایک منزل نکل کے وہاں سب جمع ہو جائیں، نکلتے ہوئے ایک ساتھ نکلنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ کسی کا یہ کام، کسی کا وہ کام، اس جگہ جمع ہو جائیں گے، اچھا آگے پیچھے کچھ لوگ ہوں گے وہاں جمع ہوں گے، جمع ہونے کی ایک جگہ متعین ہو جائے، وہاں سے پھر سب قافلہ ساتھ چلے، وہ جمع ہونے کی ایک جگہ متعین ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اچھا ذوالحلیفہ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 24 گھنٹے ٹھہرے، یعنی 5 نمازوں کی مقدار وہاں ٹھہرے. اس کے بعد دوپہر کو ظہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام میں داخل ہونے سے پہلے خوشبو لگائی اور سر کے بالوں میں تلبیت فرمائی. یہ چونکہ بال لمبے رکھنا یہ عام معمول تھا، اور عام حالات میں تو ٹوپی عمامہ وغیرہ ہوا کرتا ہے تو بال بکھرتے نہیں ہیں، اور احرام میں سر ڈھانکنا مردوں کے لیے منع ہے، عورتوں کے لیے تو اجازت ہے، مردوں کے لیے منع ہے. اب کئی دنوں تک سر کھلا رہے گا، بال کھلے رہیں گے، ہوا چل رہی ہے، بال اڑ رہے ہیں، تو اس کی حفاظت کے لیے سر پہ ایک قسم کا گوند کی طرح کچھ لگا لیتے تھے جس سے بال جم جاتے تھے. آج کل اس کی جدید شکل جیل ملتا ہے، پتہ نہیں، شاید ہمارا کچھ کافی سال پہلے تک تو سنا تھا کہ لوگ استعمال کرتے ہیں، اب پتہ نہیں اس کا استعمال عام ہے نہیں ہے. بہرحال جیل کی طرح کوئی چیز لوگ استعمال کرتے ہیں جس سے بال جم جاتے ہیں. انگلینڈ میں اس کا بہت دستور تھا وہ مجھے معلوم ہے، لیکن یہاں پر مجھے پتہ نہیں کہ عام اب اس کا دستور رہا یا نہیں رہا. تو یہ جیل ایک قسم کا وہ جس سے بالوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس نے کا یہ معمول تھا احرام کی حالت میں، اور صحابہ بھی اس طرح فرماتے تھے کہ بالوں پر کوئی چیز لگا لیتے جس سے بال جم جائیں تاکہ بکھرے نہیں، پھیلے نہیں، اور سہولت رہے احرام میں. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں داخل ہو گئے. ہم لوگ عام طور سے احرام سمجھتے ہیں ایک نیچے لنگی باندھ لی سفید رنگ کی اور اوپر چادر، تو ہم کہتے ہیں یہ احرام، یہ احرام کی علامت ہے، یہ احرام کی علامت ہے. احرام اصل میں کہا جاتا ہے محرم بن جانا، اور انسان محرم بنتا ہے دو چیزیں کرنے سے، نیت کر لے اور لبیک پڑھ لے. دو چیزوں سے انسان احرام میں داخل ہو جاتا ہے، چاہے کپڑے پہنے ہوئے، عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں، احرام کی کوئی علامت نہیں ہے انسان پر، وہ نیت کر لیتا ہے اچھا میں عمرے میں جا رہا ہوں، ابھی میں سفر شروع کر رہا ہوں عمرے کے لیے، اور عمرے کے میں داخل ہونے کی نیت سے لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتا ہے تو احرام میں داخل ہو گیا، محرم بن گیا ہے. اس کی ظاہر علامت یہ کہ ظاہر صلہ و لباس مرد نہیں پہن سکتا، تو اوپر چادر، نیچے ایک چادر لنگی، تو اس کو ہم کہتے ہیں احرام، یہ احرام کی علامت ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت کی، لبیک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، صحابہ نے سنا اور سیکھا، اور صحابہ نے بھی اس تلبیہ کا ورد شروع کر دیا. اس جگہ پر عجیب عجیب واقعات تھے، اب کہاں کہاں ہم کن کن باتوں میں جائیں، لیکن عورتوں کی تعلیم کے لحاظ سے ایک اہم بات ہے کہ یعنی کوئی ہو سکتا ہے بہتوں کے لیے عملی چیز نہ بھی ہو، لیکن ایک معلومات کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ اس موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ ساتھ تھیں، اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے یہاں اس جگہ پہنچ کر بچہ پیدا ہوا جن کا نام رکھا محمد. یہ محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یہیں پیدا ہوئے ہیں. یہ ایک عجیب واقعہ، جب بھی اس واقعے کا ذکر آتا ہے بڑا عجیب لگتا ہے کہ کوئی پلین کے اور گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر ہیں، اور عورتیں ولادت کے وقت ان کو آرام چاہیے ہوتا ہے، اور بلکہ سیڑھیاں اترنا چڑھنے کی ممانعت، اور چلنے کی ممانعت، اور ظاہر ہے کتنی احتیاطیں ہوتی ہیں ہم لوگوں کے یہاں. یہ سفر ہے اونٹوں کا، گرمی کا، حج کا، ان حالتوں میں بچہ پیدا ہو رہا ہے. ابھی تو مدینہ منورہ سے بالکل قریب ہیں، چاہتی تو ابھی گھر چلے جاتی اور وہاں جا کر آرام کرتی نہیں، لیکن بچہ پیدا ہوا، مسئلہ یہ پوچھ رہی، حج میں تو ساتھ چلنا ہی چلنا ہے لیکن عمل کس طرح کرنا ہے مجھے. تو خیر یہاں سے ساتھ چلی، اور یہ بچہ بھی کتنا مضبوط ہوگا ماشاءاللہ، اور عورت کتنی مضبوط. بہرحال یہاں سے حج کا سفر شروع ہو رہا ہے، اور ابھی ان کی ولادت سے فارغ ہوئی ہی ہیں، بالکل مدینہ منورہ سے قریب ہیں. یہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ آخری 3 مہینے انہوں نے پائے تھے، اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ صحابیت کے شرف تو ان کو حاصل ہو گیا۔ یہ اتوار کے دن، چونکہ ہفتے کے دن 25 ذی القعدہ کو مدینہ منورہ میں ظہر پڑھ کے تشریف لے گئے، دوسرے دن اتوار کا دن ہے 26 ذی القعدہ، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا پورا ایک ہفتہ۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں، روایتوں میں اس کا ذکر ملتا ہے 4 ذی الحجہ کو، 4 ذی الحجہ اتوار کا دن تھا، 7 دن یہ سفر تھا۔ اب ظاہر ہے اس سفر میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کیا کیا حالات تھے، عجیب عجیب واقعات ہیں، ان کی تفصیلات میں جائیں، بڑے اچھے واقعات ہیں، دلچسپ باتیں ہیں، پوری تفصیلات، بہت تفصیلات نہیں ملتی لیکن جو ملتی ہیں وہی بڑی دلچسپ ہیں۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہاں جانے کے بعد وہی وہاں کے احکام، تشریف لے جاتے ہی فوراً مسجد نبوی، مسجد حرام تشریف لے گئے، طواف فرمایا۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کا تحیہ، عام مسجدوں کا تحیہ تحیت المسجد 2 رکعت ہے، مسجد الحرام کا تحیہ طواف ہے۔ مسجد حرام میں کوئی جائے تو 2 رکعت پڑھنے کے بجائے طواف کر لے، ہاں طواف کرنے میں رکاوٹ ہے، ارادہ نہیں ہے فی الحال، ظاہر ہے ہر مرتبہ انسان طواف تو نہیں کر سکتا، اگر طواف کرنا اس وقت اس کا طواف کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو انسان 2 رکعت پڑھ لے۔ مسجد احرام کا اصل تحیہ طواف ہے، طواف کرنے کے بعد پھر 2 رکعت تو پڑھنی ہے طواف کی، تو اس میں تحیت المسجد اس کا آ جائے گا۔ خیر، سن 4 ہجری، یہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ، اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ پھر 8 ذی الحجہ کو وہی حج کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور حج سے فارغ ہونا 13 ذی الحجہ کو آخری دن، آخری رمی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 ذی الحجہ کو رمی کی، جمرات کی۔ یہ پورا میں مختصر کر رہا ہوں تاریخوں کے لحاظ سے تاکہ خاکہ ذہن میں بیٹھ جائے کہ 8 ذی الحجہ کو منا، اور اس کے بعد حج وغیرہ کے احکام چلتے رہے، اور 13 ذی الحجہ کو منا میں رمی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محصب تشریف لے گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پر کچھ سال پہلے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے، کفار مکہ نے اور دوسرے لوگوں کو جمع کیا تھا، سب نے مل کر معاہدہ کیا تھا کہ یہ جو موحد اور مسلمان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، ان سے بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ وہ جگہ تھی، اس جگہ پر معاہدہ ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر ہم جمع ہوں گے، جہاں اسلام کو مٹانے کے لیے پوری کوشش کی گئی تھی، سازشیں کی گئی تھیں، وہیں پر ہم اسلام کی قوت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے، آج کل وہاں مسجد ہے، مسجد اجابہ کے نام سے۔ یہ مستحب ہے، حج کے بعد انسان کو کچھ دیر وہاں ٹھہر جانا چاہیے۔ خیر، 13 ذی الحجہ کو ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر پڑھی تھی، جو مقام محصب کہلاتا تھا اس وقت، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی 13 ذی الحجہ کی، اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ نمازیں صحابہ کی وہیں ہوئیں۔ اس دوران جن کو موقع ملا جا کر طواف ودا، اس لیے کہ اب حج کے بعد طواف ہوتا ہے، طواف ودا جو کہلاتا ہے، طواف کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، پھر یہیں ٹھہرنے کی جگہ یہ تھی، اور طواف حرم جا کر کے یہاں آ جائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہیں سے، چونکہ ان کا شروع میں ان کی ماہواری شروع ہو گئی تھی تو وہ شروع میں عمرہ نہیں کر سکی تھیں، انہوں نے یہیں جانے کے بعد پھر یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا، تنعیم، جہاں پر مسجد عائشہ کہلاتی ہے، جو ظاہر ہے کہ مسجد عائشہ رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ تشریف لے گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، تو اس جگہ کا نام ہی وہ پڑ گیا اس لحاظ سے، وہ تنعیم تو اس جگہ کا نام تھا علاقے کا، اور وہاں مسجد بن گئی مسجد عائشہ کے نام، سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام پر، اور وہیں پر عام طور پہ لوگ جایا کرتے ہیں، جن کو بھی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا ہوتا ہے تو وہیں احرام باندھنے تشریف لے جاتے ہیں، جن کو بھی جانا ہوتا ہے عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہ لے جاتے ہیں، اور احرام کی نیت کرتے ہیں اور پھر آ کر عمرہ کر لیتے ہیں۔ مسائل کی تفصیلات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خیر، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 ذی الحجہ کو یہاں ٹھہرے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہاں پڑھی، اس کے بعد والا دن فجر کی نماز کعبہ کے سامنے آپ نے پڑھائی، جو کہ 14 ذی الحجہ ہے، اور ہمارے دنوں کے لحاظ سے اگر ہم چلیں تو بدھ کا دن آتا ہے. بدھ کے دن 14 ذی الحجہ فجر کی نماز کعبہ کے سامنے آپ نے پڑھائی، وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا سفر شروع فرما دیا. یہ تاریخی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا خلاصہ تھا. ظاہر ہے اس میں بہت سی باتیں ابھی ہیں جو باقی ہیں، اور بہت سی اہم باتیں نہیں ہو سکیں، جیسے یعنی اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، بہت سی باتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں جو سبق ملتا ہے وہ باتیں بھی نہیں آئیں. اور خطبہ حجۃ الوداع ایک مستقل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو انشاءاللہ خطبہ حجۃ الوداع پر ہی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے، لیکن یہاں چند ایک باتیں ضمناً کچھ باتیں تھیں ان کا میں تذکرہ کر دیتا ہوں، تاکہ کچھ اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے وہ ہم سیکھ لیں. راستے میں جب سفر ہو رہا تھا حج کا، راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان، ابوبکر رضی اللہ عنہ کا سامان ایک اونٹنی پر تھا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ذمہ دار تھے اونٹنی کو سنبھالنے کے. ایک جگہ ٹھہرے، جو سفر کے لیے درمیان میں ہوتا ہے کسی جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ عنہ انتظار فرما رہے تھے کہ اچھا ابھی وہ غلام آئے گا اونٹنی لے کر، ابھی غلام آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اس پر ہے، سامان تو تھوڑا بہت تھا لیکن بہرحال اپنی ضرورت کے اسباب انسان اپنے لحاظ سے رکھتا ہے. غلام آیا، اونٹنی کہاں گئی؟ وہ تو گم ہو گئی. ابوبکر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے کہ ایک ہی اونٹنی تھی، یہ چرانے والے لوگ تو عادی ہوتے ہیں، سو سو اونٹنیوں کو سنبھال لیتے ہیں، ایک اونٹنی اور وہ بھی تم نے خیال نہیں رکھا، یہ تو ظاہر لاپرواہی ہے اور اپنا ذاتی مسئلہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. تو اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو کوئی اپنی اونٹنی پیش کر رہا ہے، یا رسول اللہ یہ سامان سے لدی ہوئی اونٹنی آپ رکھ لیجئے، یہ یا رسول اللہ آپ یہ لے لیجئے. کئی اونٹنیاں پیش کی گئیں آپ کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ ہمارا قبول فرما لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دعا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ برکت دے، مجھے میرے لیے جتنا جو ضرورت تھی انتظام ہو چکا ہے اور میرا سامان مل چکا ہے. یہ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا تھا. ایک اور واقعہ درمیان میں جو پیش آیا وہ بھی بڑا عجیب ہے، واقعہ تو بہت مفصل ہے، مختصر یہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی اونٹنی راستے میں بیمار ہو گئیں، اب وہ سفر کے قابل نہیں. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پتہ نہیں کیا بات ہوئی، مجھے رونا آ گیا، اب میں کیسے جاؤں گی، میں اکیلی پیچھے رہ جاؤں تو بھی مشکل، کسی کو کہنا پڑے گا وہ مشکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرماتے ہیں مجھے کسی وجہ سے رونا آ گیا. بات کہنے کی یہاں پر جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ترس کھا کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حالانکہ ظاہر ہے کوئی اتنی اہم بات نہیں تھی ان کے لحاظ سے، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے بھی، فرماتی ہیں مجھے رونا آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میرے آنسوں صاف کر رہے تھے. یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاشرت، حسن اخلاق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسوں صاف فرما رہے ہیں. پھر کیا ہوا، قافلے کو رکوا دیا، ٹھہر جاؤ یہیں پر. اب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال یہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پورا قافلہ ٹھہر گیا میری اونٹنی کی وجہ سے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. ان کو ناراضگی کی فکر ہو گئی، حالانکہ کوئی بات ایسی تھی نہیں. انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں ناراضگی نہ ہو. تو اس پر صفیہ رضی اللہ عنہ نہایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملاقات کی کہ دیکھو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو میں ایک بہت بڑی قیمت ادا کرتی ہوں اس شرط پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں. یعنی تم کوئی ایسی چیز کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں، ناراض نہ ہوں، اور اس کی بہت بڑی قیمت ادا کرتی ہوں. قیمت کیا؟ کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس ہے، وہ باری میں تمہیں دیتی ہوں. بہت بڑی قیمت تھی، واقعتاً دیکھا جائے بہت بڑی قیمت تھی، اور یہ قیمت کسی کے لیے کسی چیز پر گوارا نہیں کی جاتی تھی. لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آج میں اپنی باری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جو میرے پاس ہے میں تمہیں دیتی ہوں، شرط یہ ہے. کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، تیار ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں کہ آج تشریف لے آئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو باری صفیہ کی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تو خیر یہ واقعہ ہوا. اس طرح کے اور واقعات درمیان میں پیش آتے رہے. ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کون سی جگہ ہے، مر الزہران اس جگہ کا نام ہے, وادی فاطمہ جس کو کہا جاتا ہے آج کل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو وہ منظر گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہود اور صالح علیہ السلام بھی یہاں سے احرام باندھ کر گزر رہے ہیں. اس زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شروع دور کے پیغمبر, وہ بھی مکہ مکرمہ آئے تھے حج کرنے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر دکھایا گیا تھا. فرمایا گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ حضرات احرام باندھ کر سواری پر سوار ہو کر یہاں سے گزر رہے ہیں اور حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. باقی میرا خیال ہے اب وقت ہمارا کافی ہو گیا, یہیں تک روکتے ہیں. آگے حج میں کیا ہوا, منا میں کیا ہوا, عرفات میں کیا ہوا, ان سب باتوں کی تفصیلات اب چھوڑتے ہیں, وقت کافی زیادہ ہو گیا. میرا خیال تھا کہ آدھا گھنٹہ میں کچھ بات کروں گا, لیکن واقعہ میرے لحاظ سے بڑا دلچسپ بھی ہے اور جیسے میں نے بتایا کہ بڑا مفصل بھی ہے, لیکن بہرحال اتنی باتیں بھی الحمدللہ کافی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے سعادت اور خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالی ہمارے اس تذکرے کو بھی قبول فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے, اور ایک ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, الگ الگ جو شعبے, الگ الگ حصے ہیں, مختلف اجزاء ہیں اور مختلف طور و طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پر, اللہ کرے کہ ہم ان کو اچھی طرح سیکھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی اور ڈھالنے کی کوشش کریں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. بعض باتیں شاید بعضوں کے ذہن میں رہتی ہیں, اس لیے ایک دو باتیں. ایک تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی, چونکہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عملی ہوتی ہیں, اگرچہ حد کی تفصیلات میں پھر ہم نے ان باتوں کو چھوڑ دیا, ایک دو باتیں پھر میں کر دیتا ہوں کہ قربانی کا, انسان جب قربانی کرتا ہے, ایک تو حج کی قربانی ہوتی ہے وہ الگ ہے اور ایک عام قربانی ہوتی ہے, اس میں سے کچھ نہ کچھ کھانا, جو اپنی قربانی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ کھا لینا, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم دوسرے ملکوں میں قربانی کراتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, دوسرے ملک والوں کی ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے وہاں گرم کروا دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر انسان اپنے ملک میں قربانی کرا رہا ہے اور حاصل ہو سکتی ہے قربانی کا, اپنی قربانی نہیں تو اچھا ٹھیک ہے, کسی اور نے, یعنی خاندان کے افراد میں کسی اور نے کی ہے اور موقع ہے, تو قربانی کے گوشت کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کو کھا لینا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی فرمائی تھی, ایک اونٹ کا 7واں حصہ کافی تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ, اس کا مطلب ہے 700 قربانیاں ہو گئیں, 700 قربانیاں گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں 100 اونٹوں کی, اور ہر اونٹ کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اچھا اس کا ایک ایک ٹکڑا لے کر ایک دیگچی میں ڈال دو, شوربہ بنا لو, شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یہ گویا ان اونٹوں کا حق تھا کہ جنہوں نے اپنی جان پیش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, تو ان کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چلا جائے. اب ہر ایک کا گوشت کھانا تو مشکل تھا, شوربہ پی کر گویا سب کو ایک طرح سے حق ادا کر دیا. ایک برکت کی چیز بھی ہے اور اونٹوں کا حق بھی ہوا کرتا ہے, خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں, جبکہ اونٹ اپنی جان پیش کر رہے تھے آگے بڑھ کر کہ مجھے ذبح کر دیجئے, پہلے مجھے نہر کر دیجئے, وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے, صحابہ نے وہ منظر بیان فرمایا ہے, تو ظاہر ان کا حق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ نہ کچھ کھا لیں اور آپ کے جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ بنے اس میں. اور ایک اور چیز جو عام طور پہ ذہنوں میں آتی ہے اسی موقع سے, اس سے مناسبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 ذی الحجہ کو بال کٹوائے تھے تو حلق جو فرمایا تھا سر کے بالوں کو مونڈا تھا, تو ان بالوں میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر آدھے سر کے بال ان کو دے دیے تھے کہ آپ کے لیے, دوسرے آدھے حصے کے بال پھر فرمایا کہ اچھا یہ تمام لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں. تو دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ابھی تک بھی موجود ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تقسیم فرمائے تھے, لیکن ہمیں نہیں معلوم یقیناً کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں, ہم یقیناً نہیں بتا سکتے کہ یہ وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائے تھے. یہ بعضوں کے پاس ہو سکتا ہے کہ کہیں غلطی سے کوئی اور بال آ گئے ہوں اور انہوں نے یہ سمجھا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس لیے اگر دنیا میں مختلف علاقوں میں لوگ یہ کہیں کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں, تو ان کو غلط نہیں کہا جائے گا. ہاں یقین کرنا وہ بھی ہمیں پتہ نہیں, یقین بھی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی ہوں, ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. بعضوں کے پاس سند ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے, معتبر ہے کہ سند ہے کہ اچھا ہم سے ہمارے والد نے اور ان کے والد اور یہ پورا سلسلہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ بال ہم تک پہنچے ہیں. بہرحال یقین کرنا مشکل, لیکن تکذیب نہ کی جائے, اس لیے کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد میں مختلف لوگوں کے پاس یہ بال پہنچے ہیں اور مختلف جگہوں پر موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلا کر آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع فرما دیں. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.